شمع تیری طرف لو لگی رہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، ہمارا سلسلہ الاسماء الحسنى یعنی اللہ پاک کے پیارے نام جاری و ساری ہے۔ اپنے رب عز وجل کے نام اور ان کے معنی اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کچھ مبارک ناموں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل شانہ کا ایک نام المنتقم ہے۔ منتقم کا معنی ہوتا ہے کہ جو بدلہ لینے والا ہو، جسے ہم انتقام لینا کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بنیادی اعتبار سے جو ہم صفات پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے جو نام سنتے ہیں، ان میں رحمت کا معنی زیادہ سنتے ہیں، لیکن رحمت ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جاتی ہے، اسی سے مظلوم کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ کے المنتقم ہونے کے معنی علماء نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ دشمنوں یعنی کفار سے بدلہ لینے والا ہے، یعنی ان کو ان کے گناہوں کی، ان کے کرتوتوں کی سزا دینے والا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ جل شانہ کو المنتقم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لے، تو بے شک ہم مجرموں سے انتقام یعنی بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی اس کے سامنے اللہ پاک کی نشانیاں بیان کی گئیں، اللہ پاک کی آیات پڑھی گئیں کہ کس طرح اللہ پاک نے اس کو اپنی وحدانیت کے بارے میں بتایا، وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں بتایا، اسے کفر و شرک کی خرابیوں کا بتایا۔ اللہ پاک نے اس کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں بیان کیں، قیامت کے بارے میں اس کے سامنے بیان کیا، جن کو واضح طور پر اللہ پاک نے ان کے سامنے اس طرح بیان کر دیا کہ جس کے بعد کسی طرح کی کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اب اس کے بعد جو ان آیتوں سے منہ موڑ لے، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اتنے دلائل سننے کے باوجود، جو اللہ جل شانہ کو واحد نہ مانے، لا شریک لہ نہ مانے، اس کے وجود کا انکار کرے، اس کی ذات کا انکار کرے، یا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر کے شرک کرے، تو ایسا شخص یقیناً ظالم ہے، حد سے بڑھ کر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، اس کے رب کی آیات کو پڑھا جائے، اس کے رب کے کلام کو پڑھا جائے، پھر اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لے، تو بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنی گرفت کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم اس دن یعنی قیامت کے دن بہت ہی زبردست پکڑ کریں گے، اور بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی بہت سے ظالم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی سزا دی جاتی ہے، اور تمام کفار و مشرکین وہ ہوں گے کہ جن سے قیامت کے دن اللہ پاک بدلہ لے گا اور ان کے اوپر سخت گرفت فرمائے گا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ پاک کی نشانیوں سے منہ موڑ لینے والے ہیں، ایسوں سے اللہ پاک انتقام لینے والا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کی ذات کو المنتقم کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی سے متصل جو اللہ پاک کا نام حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اس کے ساتھ جو نام آیا ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ کا نام الرؤوف۔ یہ اللہ پاک کی رحمت کا جو ظہور ہے، اللہ پاک کی رحمت جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ اس نام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ الرؤوف یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، یہ رأفتن سے نکلا ہے۔ رأفتن کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ رحمت فرمانا، حد سے زیادہ رحمت فرمانا، اور رؤوف کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ رحم فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ اللہ جل شانہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اس کی رحمت کے تذکرے اس کے کئی ناموں کے اندر موجود ہیں، لیکن الرؤوف اور الرحیم ان دونوں کے درمیان علماء نے بڑا خوبصورت فرق بیان کیا ہے کہ ایک رحمت ہوتی ہے، ایک رأفت ہوتی ہے۔ رأفتن سے یہ الرؤوف بنا ہے، رحمت سے اسی سے نام بنا ہے الرحمن الرحیم۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی حاجت ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر انعام کرنا، اس کے اوپر نعمت کرنا، تو ایسی نعمت کو اور ایسے انعام کو رحمت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنی عادت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرے، ان پر انعام کرے، ان پر نعمت کرے، تو ایسی ذات کو الرؤوف کہا جاتا ہے۔ یعنی رحمت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی محتاجی ہے، بندے کو حاجت ہے، اس کو جو ضرورت ہے اس پر اس اعتبار سے رحمت کرنا، اس پر اس اعتبار سے نعمت کرنا اور انعام کرنا۔ لیکن جہاں پر الرؤوف کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں، رأفتن کا معنی دیکھتے ہیں، تو وہاں بندے کو اس چیز کی حاجت ہے یا نہیں ہے، بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اللہ جل شانہ اس کے اوپر انعام فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس نام کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ ایسا نہیں، اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے نمازوں کو ضائع کر دے، بے شک اللہ پاک لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، 16 سے 17 ماہ مدینہ منورہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، کعبے کو بنا دیا جائے، اور اس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق، جو آپ کی رضا تھی، آپ کی خوشی تھی، اس کے مطابق آپ کو حکم ہوا کہ آپ کعبے کی طرف منہ پھیر لیں۔ اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی، لیکن چونکہ تقریباً 16 سے 17 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس وقت سے مسلمان، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ قبلے کی تبدیلی ہوئی کہ پہلے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول کہلاتا ہے، اب کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ تو کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی اس 16-17 ماہ کے درمیان کچھ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے جو نمازیں پڑھی تھیں وہ تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھیں، اور حکم اب آ گیا ہے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، تو کیا ان کی جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ہوئی بھی یا نہیں ہوئی؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، یعنی ان کا اجر ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے بھی اس کا حکم تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اور ظاہر ہے کہ جب تم نے اس کی عبادت کی، چاہے وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے عبادت کی، جب اس کا حکم بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھنے کا تھا تو تم نے وہاں اطاعت کی، اب اس کے بدلے میں جو تمہارے اوپر انعام ہوا وہ انعام ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی عادت جاریہ کے مطابق ہوا، اس کا طریقہ کار تھا کہ جب اس کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے تو اگرچہ اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اجر دینا، بدلہ دینا، ثواب دینا، اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں ہو رہا، یہ اس کی توفیق ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کے اوپر اللہ پاک اپنی عادت کے مطابق بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ رحمت، وہ انعام، وہ مہربانیاں کہ جو تمہاری حاجت اور تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہت ساری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کی تمہیں حاجت ہوتی ہے، اور بہت ساری نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے بطور انعام ہو رہی ہوتی ہیں، تمہاری حاجتوں سے زائد ہوتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہر ایک کو اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جو بعض تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ان کی حاجتوں پر آتی ہیں، بعض بہت زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اب وہ اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے کہ جس کو جس طرح کا چاہتا ہے وہ انعام اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ جل شانہ کو الرؤوف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک اور نام جو حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اس کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ نام ہے مالک الملک، یعنی اللہ جل شانہ اپنے ملک کا مالک ہے۔ مالک الملک کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی دیتا ہے، وہ مالک الملک ہے، یعنی وہ اپنی تمام بادشاہی کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک مالک اور دوسرا ملک۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی چیز کا مالک ہے، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہو، یعنی کوئی بادشاہ ہے پورے ملک کا بادشاہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پورے ملک کی ہر چیز اسی کے ملک کے اندر ہو۔ لوگ ہوتے ہیں، کماتے ہیں، اپنا ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور کسی جگہ پر بادشاہ اگر موجود ہے تو وہ پورے ملک کا اگرچہ کہ ملک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت بھی کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہے، اس میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے۔ اگر کوئی کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی گھر کا مالک ہے، تو اس کو مالک کہا جائے گا، یہ ملک نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ مالک ہے۔ بادشاہ نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ مالک ہے۔ تو مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ جل شانہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے، وہ جس طریقے سے جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ جو اللہ پاک کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، دوسروں سے سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ جل شانہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ ہر چیز کے مالک، اپنے ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو مالک ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک مالک ہے، چیزوں کے اندر بھی جس طریقے کا چاہے تصرف کرے، اور جس شخص کے اندر چاہے جس طریقے کا تصرف کرے، جو کام کرے وہ اس کی مرضی ہے، کسی کو کچھ عطا کرے، کسی سے کچھ واپس لے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ فرمایا مالک الملک، وہ تمام بادشاہی کا مالک ہے، تمام ملکوں کا مالک ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ پاک اس کا مالک ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کی ملک کے اندر ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خوبصورت بات علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو واپس لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن یہ فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عرض یہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تیرے دست قدرت کے اندر، تیرے ہی اختیار کے اندر خیر ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمتوں اور نعمتوں کو بندہ سامنے رکھے، اس کے رحم کو بندہ سامنے رکھے، اس کی رحمت کو بندہ سامنے رکھے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ خیر کا سوال کرتا رہے۔ اگرچہ کہ ہر چیز اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، لیکن یہاں فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ تیرے دست قدرت میں خیر ہے، یعنی جس طرح ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ تو تمام بادشاہی کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت واپس لیتا ہے، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کی طرف توجہ کرتے ہیں اور تجھ سے ہم ہمیشہ بلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، رسوائی سے، زوال نعمت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا وہ ہے ذو الجلال والاکرام۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز والا، الجلال جس کا مطلب ہے بزرگی والا، عظمت والا، اور اکرام عزت والا، یعنی اللہ پاک جلال والا بھی ہے، عزت عطا فرمانے والا ہے، اس کی ذات جو ہے وہ جلال فرمانے والی بھی ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر اکرام فرمانے والے، ان کے اوپر کرم فرمانے والی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنا یہ مبارک نام سورۃ الرحمن میں دو مقامات پر ذکر کیا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے، یعنی جلال و بزرگی والی ہے اور عزت والی ہے۔ اسی طرح فرمایا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، کہ آپ کا رب، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کا نام یہ برکت والا ہے، وہ رب کہ جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ تو اللہ پاک جلال بھی فرماتا ہے اور اللہ پاک اکرام بھی فرماتا ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے، اس کا جو اکرام ہے، اس کا جو کرم کرنا ہے بندوں کے اوپر، وہ اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کریں اور اس کے فضل کا سوال کریں۔ اللہ جل شانہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے المقسط۔ مقسط یہ قسطن سے نکلا ہے، قسط کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا معنی کسی چیز پر ظلم کرنا ہوتا ہے اور کسی کے اوپر جبر کرنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ مقسط کے معنی کے اندر آتا ہے، اقساط کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظلم و جبر کو دور کرنے والا، یعنی انصاف فرمانے والا۔ تو المقسط کا معنی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے کہ جو انصاف فرمانے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر اہل ایمان کو عدل و انصاف کا حکم دیا اور انہیں آپس میں صلح کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ جل شانہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ خود انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ اہل ایمان کو اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اور پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرے، بغاوت کرے، تو اس سے تم لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کروا دو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں بعض علماء نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ اللہ جل شانہ ہر حال میں انصاف فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک انصاف فرمائے گا۔ وہ انصاف کیسا ہوگا کہ جو مشہور و معروف احادیث طیبہ ہیں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری، یعنی جس کے سینگ نہیں تھے، اس کو سینگ مارا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی بدلہ دلوائے گا، اس کو بھی انصاف دلوائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جانور مٹی مٹی کر دیے جائیں گے۔ جو آپس کے معاملات ہوں گے اللہ پاک اس میں انصاف فرمائے گا۔ لیکن کمال انصاف یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ اس دن جس پر رحمت فرمائے گا تو ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ پاک صلح کروا دے گا، ان دونوں کو راضی کر دے گا۔ یعنی بہت سے ظالم وہ ہوں گے کہ جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا، اس کی جو مشیت ہوگی اس کے مطابق ان کی نیکیاں لے کر یہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جس پر اللہ پاک کا انعام ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، وہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ کہ بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ دنیا کے اندر ظلم کے مرتکب ہوئے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ کہ اللہ پاک اس پر کس طرح انعام فرمائے گا وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ پاک کی اس طرح کی رحمتوں کا تذکرہ ہو، اللہ پاک کے اس طرح کے انعام کا تذکرہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ غفلت کے اندر پڑ جائے، بندہ جری ہو جائے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر بندے کو اضافہ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا، یعنی کیا ہوا کہ آپ مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ یہ قیامت کا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور فرمایا ان میں سے ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ مظلوم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل میرا اس سے بدلہ دل۔ اللہ پاک اس ظالم سے کہے گا کہ تو اس کا بدلہ ادا کر، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا بدلہ ادا کروں۔ تو اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا کہ ذرا اپنی آنکھوں کو اٹھا، منہ اٹھا، اور دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے سر کو اوپر کرے گا تو اسے جنت کا نظارہ نظر آئے گا، اور جنت کے اندر وہ دیکھے گا کہ وہاں چاندی کے پورے پورے شہر بنے ہوئے ہیں اور سونے کے محلات ہیں، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ اللہ عز و جل یہ کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہیں کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ عز و جل اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں اس کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہ اس کی قیمت ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما کر مسکرائے، آپ کے مسکرانے کی وجہ یہ تھی۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک اگر انعام فرمائے گا تو اس طرح بھی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ دونوں کو راضی فرما دے، اور جس پر انعام نہ ہوا اور اللہ پاک نے اس سے انتقام لیا، بدلہ لیا، تو پھر پیچھے ہم سن کے آ چکے کہ وہ المنتقم بھی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رحمت خاصہ میں سے اللہ پاک ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے والدین کو، اور ہر مسلمان کو حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔